الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. فروشي بري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 تک بیان ہو چکا ہے اور چوتھی آیت کا کچھ بیان گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کیا تھا. آج بھی آیت نمبر 4 کا پہلے اور پھر اس کے بعد آگے بیان ہوگا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ انہیں صاف صاف بتائے، اللہ کی آیات اور احکام ان کو بتائے. اور اس سلسلے میں یہ وضاحت کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے اس لیے سب کی زبانوں کو جانتے ہیں، اور کائنات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب زبانوں کو جانتے ہیں. جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. درخت بھی آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے، جانور بھی آپ کو سلام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانیں سنتے تھے اور سب کو جانتے تھے. اس کے تحت مزید جو بیان ہوا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے اور نبی پاک سے آیات و احکام سنتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ ان کے جانشینوں میں جاری ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء علماء کی تبلیغ بھی نبی پاک کی ہی تبلیغ ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات سن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن سن کر آگے سناتے ہیں. تو تبلیغ کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی جاہل جو ہے اس کو مبلغ نہیں ہونا چاہیے، پہلے اس کو چاہیے کہ وہ خود دین سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے. وہ لوگ جو بغیر سیکھے ہوئے آگے بات کرتے ہیں وہ خود بھی ہدایت نہیں پاتے اور دوسروں کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں خاصی وضاحت ہو چکی ہے. مزید صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، میرا ظاہری زمانہ سب سے بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. جوں جوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر زمانے کی مدت کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح زمانے کی بہتری میں کمی آ رہی ہے. اب ہم 1400 سال کے بعد اس زمانے میں ہیں. زمانہ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ انہی کی نبوت جاری ہے، انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، قیامت تک انہی کا زمانہ ہے. لیکن ظاہری طور پر بعد ہے، فاصلہ ہے، 1400 برس گزر چکے ہیں. تو اس دور میں وہ بہتری نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں تھی، پھر اس کے بعد تھی، پھر اس کے بعد تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ. اس کے بعد امام حسن کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی. پہلے خلافت اعلیٰ منہاج نبوت تھی، نبوت کے طریقے پر، نبوت کے راستے کے مطابق تبلیغ ہوتی رہی اور فرائض ادا کیے جاتے رہے. پھر اس کے بعد ملوکیت، بادشاہت آ گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ پہلے بادشاہ ہوئے. اور اس کے بعد جس طرح آپ تاریخ پڑھتے ہیں، پہلے بنو امیہ کی حکومت رہی، پھر بنو عباس رہے، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں حکومت اور سلطنت ہوتی رہی. اور آج دنیا میں کہیں پارلیمانی نظام ہے، کہیں جمہوری نظام ہے، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں کوئی نظام ہے. مسلمان نیشنلزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، سوشلزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، کمیونزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، سیکولرزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، کیپیٹلزم کی باتیں بھی کرتے ہیں. کوئی معاشی نظام کے نام سے نیا نظام پیش کر رہا ہے، کوئی قبائلی نظام کے نام سے اپنی بات کر رہا ہے، کوئی مارکسزم کی بات کرتا ہے، کوئی کسی ازم کی بات کرتا ہے. اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں، اسلام میں ہمیں پختہ عزم کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، جنہیں قرآن اور رسول کے احکام اور باتیں پسند نہیں ہیں، خواہ وہ صدر ہوں، گورنر ہوں، وزیر ہوں، کچھ ہوں، یہ لوگ جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے خود بھی کوئی ہدایت نہیں پائی. اور یہ لوگ اصولاً حکمرانی کے اہل نہیں ہیں، لیکن یہ اس بھیڑ چال میں، اس نظام میں کھپے ہوئے ہیں جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں طاغوت کی حکومت تو ہو رہی ہے، شریعت کی حکومت نہیں ہو رہی. ہم شریعت کی حکومت چاہتے ہیں، حکومت کی شریعت نہیں چاہتے. اگر گورنر اس کے مفتی بننے کی کوشش کرے گا تو ہم پہلے اس سے پوچھیں گے کہ اس کو دین کا علم ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ہم اس کی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں. اگر کوئی جج بن جائے اور جج بن کر وہ فیصلہ کرے جو جمہور کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. وہ اپنی عدالت کا جج ہوگا، اسلامی عدالت کا جج ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل لوگوں میں ایک مزاج عجیب طرح کا پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ ہو تو اس میں تبدیلی نہیں کرتے، کسی انجینئر کے کوئی فارمولے میں تبدیلی نہیں کرتے، ریاضی حساب الجبرا کے فارمولے میں تبدیلی نہیں کرتے، اور صاف کہہ دیتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے وہی جانتا ہے جو ماہر ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہر شخص زبان کھولنا چاہتا ہے، نہ صرف زبان کھولنا بلکہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو دین کو نہیں سمجھتا، جس کے پاس علم نافع نہیں ہے، نفع دینے والا علم نہیں، جو قرآن اور رسول کا پابند نہیں ہے، اس کی بات ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ کوئی ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، ہم اس کی بات سننے ماننے کو تیار ہیں، اس کے سوا کسی اور کی بات سننا چاہتے نہیں۔ یہ کیوں وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب کسی کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس معاملے میں کوئی روح رعایت نہ کریں۔ کوئی شخص دین کی بات کرے، پہلے اس سے پوچھیں کہ تم دین کو جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ لوگ کیسے کرنے لگ جاتے ہیں، وضو کے مسئلے، نماز کی شرائط، واجبات ان کو معلوم نہیں ہوتے، اور بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں کلام کرتے ہیں، جس طرح آج کل سارے وزیروں کو اور ان نئی حکومت کو ایک شوق چڑھا ہے دین کے معاملات خود بیان کرنے کا۔ تو ان کو تو لفظ دین کے معنی بھی نہیں معلوم، مذہب کے معنی نہیں معلوم، ان کو تو یہ نہیں معلوم کہ باتھ روم میں جائیں تو دھونا کس طرح ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ان باتوں سے تو آگاہ نہیں کرتے، اور دین کے ان بڑے بڑے معاملات میں دخل دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ دین میں دخل دیتے ہیں، دین میں مداخلت کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کرتے، بلکہ دنیا و آخرت کی تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں اور اپنی زبان اور قلم کو ایسی چیزوں سے روکے رکھیں۔ اگر یہ نہیں روکیں گے تو یہ جان لیں کہ ہم ان کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ لوگ جو دین کی تشریح و تعبیر غلط کریں، وہ مانیں قرآن کریم کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ملے ہیں، اس معنی کے خلاف کوئی معنی کیا جائے، ہم وہ معنی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کر دی، اپنی طرف سے اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور یہ لوگ جو گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہیں، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ ہمارے پاس کوئی اپنے عقائد نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی اور فرقہ ایسا نہیں ہے، کوئی اور جماعت ایسی نہیں ہے جس کے حقائق کو کوئی قرآن و سنت سے ثابت کر سکے۔ یہ واحد مسلک ہے جو سچا ہے، حق ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی جنت میں جانے والا ہے، جیسا کہ ارشادات میں موجود ہے، اور اہل سنت کے سوا کوئی اور مسلک حق نہیں ہے۔ اور اس مسلک کی تبلیغ و اشاعت کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو راہ حق ہے، سارے ولی اسی راستے پر ہوئے، اسی مسلک پر ہوئے، یہی مسلک حق ہے، اور اسی کے ساتھ پابندی لازمی ہے۔ جو اس سے الگ ہوگا وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جائے گا جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو جو اس جماعت سے الگ ہوگا وہ بھی شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت طرح طرح کے ناموں سے کتنے فرقے نکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی صداقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، یہ محض اپنے نفس کی خواہشات یا شیطان کے بہکائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں، اور شیطان ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو، ان کی باتوں کو اچھا ثابت کر رہا ہے، ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے ان کا جھوٹ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ہمارا مطلب خود ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، ہرگز غلط نہیں۔ تو علماء اسلام، علماء حق، جو سچے علماء ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے دین کی صحیح خدمت کی ہے اور دین کی حقانیت اور صداقت کو واضح کیا ہے، ان لوگوں کی پیروی کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کی آگے پیروی کرتے ہیں اور ان کو اپنا محسن مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کو بحفاظت ہم تک پہنچایا، اور ان لوگوں کی تبلیغ بھی حقیقت میں نبی پاک کی تبلیغ ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کے ارشادات ہی ان کا پیغام بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کسی صبح کی کوئی گنجائش آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی کہ آپ تردد کریں، تامل کریں یا کوئی شب صبح کریں۔ یہ وہی علماء حق ہیں جو ائمہ شریعت ہوں تو امام اعظم کہلاتے ہیں، امام شافعی کہلاتے ہیں، امام مالک کہلاتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کہلاتے ہیں، اور ائمہ طریقت ہوں تو غوث اعظم کہلاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہلاتے ہیں، حضرت خواجہ نقشبند اور خواجہ سہروند کہلاتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انہی سے ہمیں دین اسلام پہنچا ہے اور ہمارے ہاں کوئی ازم وزم نہیں ہے، ہمارے ہاں اسلام ہے جو مکمل دین ہے، اور ہمارے مذاہب حق ہیں، یہ چاروں مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں مذاہب بھی حق ہیں، ان میں سے جو جس طریقے پر ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارے امام امام اعظم ہیں، اور ہم طریقت کے متداول سلسلوں کو پادری چشتی، نقشبندی، سہروردی، ان سب کو بھی حق مانتے ہیں اور یہ سب ثابت ہیں، کوئی ایسی بات ان میں نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل کیا اور اب ان کی برکت سے ہم اللہ کے فضل کے طالب ہیں اور صحیح راستے کو طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا اور ان کے راستے پر چلنے کی دعا کی جاتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے من مانی باتیں یا غیروں کی سکھائی ہوئی باتیں یا اپنی عقل خام عقل ناقص کی باتیں دین میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے یا دین کی غلط تعبیر و تشریح کی ہے، کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی خدا پر الزام لگا رہا ہے، کوئی نبی پر الزام لگا رہا ہے، کوئی صحابہ پر الزام لگا رہا ہے، کوئی اولیاء پر الزام لگا رہا ہے، یہ سارے الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، ہمارا اللہ سچا ہے، اس کے سارے رسول سچے ہیں، ہمارے نبی پاک سچے ہیں، نبی پاک کے صحابہ جو مسلمان ہیں سارے جو صحیح صحابہ وہ سارے سچے ہیں، اور نبی پاک کے اہل بیت سچے ہیں، ان کی امت کے اولیاء علماء جو علماء حق ہیں وہ سارے سچے ہیں، ہمارا مطلق حق ہے، ہمارا جھوٹ سے اور جھوٹوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جن پر اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان پر اللہ راضی ہے یا نہیں؟ اور جن سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی ہے، تو ہم شکر ادا نہ کریں اللہ کا کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں صحیح راستے پر رکھا، اپنے پیاروں کے طریقے پر رکھا، تو اس لحاظ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ نصیبوں میں شمار کرتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا کہ اس نے ہمیں راہ دکھائی۔ اور جن کو اللہ تعالی نے راہ نہیں دکھائی ان سے اللہ راضی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے ذاتی حقیقی علم سے جو کچھ بندے نے کرنا تھا وہ پہلے سے لکھ دیا، جو کچھ بندے نے کرنا تھا وہ پہلے سے لکھ دیا۔ ہم وہ کچھ دیکھ کے کر رہے ہیں، پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ لکھا ہوا دیکھ کے کر رہے ہیں؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کر رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جی نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کروا رہا ہے تو آپ بات کو سمجھیں اللہ نے ہمیں ارادہ دیا ہے یا نہیں اختیار دیا ہے یا نہیں آنکھیں دیے اختیار دیا ہاتھ دیے اختیار دیا زبان دی اختیار دیا چاہو تو اچھا کام کرو چاہو تو برا کرو دونوں چیزیں سامنے رکھ دی تمیز کرنے کے لیے عقل دے دی ہم محض مجبور نہیں تو یہ نہ کہہ دے کہ ہم مجبور ہیں کر ہی نہیں سکتے ہمارے پاس ارادہ و اختیار ہے اس ارادہ و اختیار کی وجہ سے ہم صحیح یا غلط کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس عقل بھی ہے ارادہ بھی ہے اختیار بھی ہے اب ہم کس طرف اپنا شوق ظاہر کریں گے جس طرف اپنی جستجو کریں گے اگر وہ اچھائی کی طرف ہے تو اس شوق پر ہم ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں اور اگر ہم برائی کی طرف شوق ظاہر کر رہے ہیں جستجو کر رہے ہیں تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہوں گے تو یہ ہمارا ارادہ اختیار ہے اس کے مطابق ہماری پکڑ ہوگی اب یہ خلق اللہ نے کیا کیا تو اس کی یہ حکمت ہے اسی لیے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی عزت حکمت والا ہے تو یہ شان حکیمی ہے اس کی یہ اس کی حکمت کے مظاہر ہیں اور یہ حکمت کے مظاہر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہی جان سکتا ہے جسے حکمت عطا ہوئی ہو دوسرا جان سکتا نہیں مثلاً آپ کو میں وہ بات سمجھانا چاہوں اس بات کے بارے میں آپ کے پاس سمجھ نہیں مزاج نہیں تعلیم نہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی میں آپ کو علم کیمیا سکھانا چاہوں تو وہ آپ کے مزاج میں نہیں ہے ایک شخص جو ہے وہ نوکری کرتا ہے سرکاری فائلیں کھولنا دیکھنا نشان لگانا افسروں کے سامنے پیش کر دینا اسے میں کہوں کہ آپ مجھے ڈاکٹری کی باتیں سکھاؤں وہ کہے گا کہ ڈاکٹری اور میرے کام میں بہت فرق ہے ایک شخص وہ ہے جو پلمبر ہے سینیٹری وغیرہ کا کام کرتا ہے پائپ لائن جوڑنا اکھاڑنا ٹوٹی لگانا یہ کرنا وہ کرنا پلمبر ہے وہ میں اسے کہوں آپ مجھے میں کپڑے کا کام سکھاؤں کہ کپڑا کیسے بنایا جاتا ہے وہ کہے گا میری لائن اور ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ہی میرے پاس اس کی سمجھ ہے تو اسی طرح وہ باتیں جو خاص فنون یا علوم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہر ایک کے لیے اس طرح ہو سکتی نہیں آپ نے اسی بات کو سمجھ لیا اب حکمت دانائی کیا بات اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ بازار میں دوائیں ملتی ہیں دواؤں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پھانسی کے لیے یہ بخار کے لیے یہ درد کے لیے کس قسم کا درد ہے اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے تو آپ بازار سے دوا لے لیں آپ کہیں دوا ملتی ہے دوا کے اوپر لکھا ہوا ہے مجھے ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے میں نے ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دوا کو دور کرنے والی دوا ہے یہ درد کو دور کرنے والی دوا ہے لے آتا ہوں یہ بخار کو دور کرنے والی دوا میں لے آتا ہوں یہ کھانسی کو دور کرنے والی ہے میں لے آتا ہوں ہم ڈاکٹر سے نہ پوچھیں تو بتائیے ہم اس طرح کرنے سے اپنا بھلا کرتے ہیں یا نقصان کیوں اس لیے کہ دوائیں تو بازار میں موجود ہیں مگر کون سی دوا کس کے مزاج یا کس کی طبیعت کے لیے ہے یہ ہم جانتے نہیں طاقت کی دوائیں وٹامن بازار میں ملتے ہیں مگر کچھ وٹامنز ہیں جو ہر ایک کو فائدہ نہیں کریں گے ایک شخص کو اس کا پیٹ خراب ہے نظام ہاضمہ درست نہیں ہے وہ جائے لا کر جناب وہاں سے بڑی اچھی قسم کے وٹامنز لے آئے اور لا کر کھانا شروع کر دے تو اس کے تو دستوں میں اور اضافہ ہو جائے اور تکلیف ہو جائے گی پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر بتائے گا کہ تمہارے لیے کون سی دوا بہتر ہے طاقت کی دوا بھی چاہیے تو کون سی چاہیے کب چاہیے ایک شخص کو شوگر ہے اس کے لیے کون سے وٹامن ہیں درست اور کون سے نہیں ہیں یہ وہ خود سے جان سکتا نہیں تو مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ دوائیں تو موجود ہیں مگر ڈاکٹر کی حاجت پھر بھی ختم ہوتی نہیں اسی طرح یہ ساری باتیں جو ہے دین کی یہ بظاہر طور پہ لکھی ہوئی ہے قرآن میں موجود ہے مگر خود سے پڑھ کے ہم سمجھ سکتے نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے. جب تک آپ استاد سے نہیں سمجھیں گے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور، اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا ہم گمراہ ہو گئے، اللہ نے ہدایت دے دی ہمیں ٹھیک ہو گئے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے، یا کوئی سب جرم کرے اور اللہ نے جرم کروایا تو ہم نے کر لیا، نہیں کرواتا تو نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے جو یہ کہتے ہیں، مولانا روم نے بڑی آسانی سے مسئلہ سمجھا دیا کہ کوئی اگر چوری کرے اور چوری کر کے یہ کہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ملتا، میں نے جو کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو تم اس کے ہاتھ بھی کاٹو اور کاٹ کر یہی کہو جس اللہ کے حکم سے تو نے چوری کی ہے اسی اللہ کا حکم ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو. مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق جو سزا جزا ہے اس کا بھی اطلاق ہوگا، وہ بھی اللہ ہی کا حکم، اس سے آپ بچ سکتے نہیں. تو اپنی اور لفظی ہیر پھیر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا عزم ہو جس پر جس سے اللہ راضی ہو اس کے لیے ہدایت ہے، اور جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا اس کے لیے ہدایت نہیں. اور اللہ تعالی عزت والا حکمت والا، اس کو کوئی اپنی باتوں سے اپنی عقل سے ہرا سکتا نہیں. کوئی یہ سوچ لے کہ نہیں میں بحث کر لوں گا مناظرہ کر لوں گا، تو انسان کی عقل عاجز ہے، اللہ تعالی کی حکمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اس کے کارنامے قدرت کے بہت سے اثرات کو دنیا والے کسی صورت سمجھ سکتے نہیں. ہاں اللہ اگر خود عطا فرما دے سمجھ فہم فراست تو پھر یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ کوئی کتنا زور لگا لے، ڈاکٹروں سے مل لے، حکیموں سے مل لے، طبیبوں سے مل لے اور دنیا بھر کا فیصلہ کر لے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں. بڑی آسان کی بات. دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ان میں پانی بہ جاتا ہے، ہوا سے وہ سفر کرتے ہیں، پھر ان بادلوں سے پانی برستا ہے، برسات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پوچھ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. لیکن ان سے کہو کتنی مرتبہ بادل آتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر برستے کیوں نہیں؟ سال گزر جاتا ہے، دو سال ہو جاتے ہیں، برسات نہیں، چیخ پڑتے ہیں لوگ برسات نہ ہوئی تو اللہ تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو ان سے کہو تمہارا نظام یہ تو بتاتا ہے کہ بخارات بنتے ہیں، یہ تو تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ بادل کس طرح بنتے ہیں اور ان میں پانی کس طرح جاتا ہے، وہی پانی جا رہا پھر آ رہا پھر جا رہا پھر آ رہا، یہ نظام تو تم نے سمجھ لیا مگر سب برستا ہے یہ تم سمجھا سکتے نہیں. تم کہتے ہو کہ ہوا کا رخ یوں ہو جائے گا تو بادل برسیں گے، یا بادلوں کا رنگ ایسا ہو جائے گا تو برسیں گے. کتنی مرتبہ کالی گھٹا کھاتی ہے اور ایک بوند نہیں گرتی، ایسا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ فلاں دوا جو ہے اس سے درد دور ہو جاتا ہے تو پین کلر ہے، درد کو دور کرنے والی دوا ہے. ایک مرتبہ آپ نے کھائی سر میں درد تھا آرام آ گیا، دوسری مرتبہ درد ہوا آپ نے کھائی آرام نہیں آیا، آپ نے دوسری گولی کھائی آرام نہیں آیا، تیسری گولی کھائی آرام نہیں آیا. اب آپ اس گولی کو کہیں کہ شاید خراب ہے، دوسری کمپنی کی وہی گولی لے لی، تیسری کی لے لی، آرام نہیں آ رہا تو کیا مطلب؟ جب اللہ نے چاہا تو اس میں شفا رکھ دی، جب اللہ نے نہیں چاہا شفا نکال لی. یہاں آپ کی عقل کیا کرے، یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، وہ جو چاہتا کرتا. لوگ پریشان ہیں کہ جوان آدمی کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، بوڑھا آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، منہ سے نکل جاتا ہے کہ دیکھو جی بوڑھے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے لینا تھا تو اس کو لے لیتا، یہ جوان 20 سال کا چلا گیا اس کی ضرورت تھی، سارے رو رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس کی ضرورت تھی، یہ اللہ کی حکمت ہی جانتی ہے کہ کیا معاملہ صحیح ہے اور کیا نہیں. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اللہ کے کاموں پر تبصرہ کریں؟ اللہ کو آپ یہ رائے دیں، کیا آپ اللہ کے شریف ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی برابری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے معاملوں میں دخل دینا چاہتے ہیں؟ ایسا کر کے آپ اپنے لیے تباہی جمع کریں گے، نہ ایمان رہے گا نہ کوئی اور معاملہ رہے گا۔ تو ایسی باتیں کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے کیا نکال سکیں۔ تو وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ایسے معاملات کے، نہیں جی دیکھو جی تب یہ اللہ کا، تو میں ان کو بتا دوں کہ وہ ہر بات کو سمجھے، جس بات کی سمجھ نہ ہو اس کو کسی سے سمجھ لیں، اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر آپ کا زبان کھولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ زبان کھول کے شاید دوسرے پر ثابت کر دیں۔ وقتی طور پر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کی ذہانت کے مقابلے میں یا آپ کے لفظوں کے مقابلے میں کوئی معقول جواب نہ دے سکے، بہت سے مسئلے ایسے تو ہوتے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں سمجھائے نہیں جاتے پوری طرح، تو وہ اگر سمجھا نہ سکے تو کیا آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کی عقل غالب آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ نے لفظوں کا زیادہ یا گہرا استعمال کر کے اپنے آپ کو کوئی قابل ثابت کر دیا ہو، مگر وہ قابلیت کس کام کی جس میں تقدیر کا انکار ہے، وہ قابلیت کس کام کی جس میں شریعت کا انکار ہے؟ قابلیت اسی کی ہے جو اللہ کا پابند ہے، قابلیت اسی کی ہے جو رسول کا پابند ہے، قابلیت اسی کی ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو ان کا پابند نہیں اس کی قابلیت کسی کام کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شیطان بھی اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ اس کی قابلیت کس کام آئی؟ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ماہر بڑا قابل کہتے آئے ہیں، جن کے نام آج تک آپ سن، آئنسٹائن کا نام لیا جاتا ہے، نیوٹن کا نام لیا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے لوگ دنیا، جو دوسری لوگ ہیں غیر مسلم ان کے نزدیک بھی اور مسلمان بھی کہتے ہیں نہیں یہ بڑے سائنسدان تھے، میں کہتا ہوں ان کی قابلیت سے ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ وہ لوگ جو چاند پر قدم رکھا ہے ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے چاند پر قدم رکھا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں چاند پر قدم رکھ کے وہ کتنے اونچے ہو گئے جب انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، قدرت کو تسلیم نہیں کیا، حق اور حقانیت اور حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، تو ان کی کیا بڑائی ہے؟ ان سے تو وہ گوریا نشین اچھا ہے جس کے قدم پر زمین پر ہے لیکن جس کا مقام جنت میں ہے۔ ان سے وہ لوگ اچھے ہیں بظاہر جن کے پاس بہت عمدہ لباس نہیں ہے، مگر جن کے خیالات عرش پر جاتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے فرشتوں سے افضل ہیں، وہ ان سے بہت بہتر ہے۔ ان کافروں سے وہ لوگ بہتر ہیں، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خود سمجھ رکھا ہے نا، یہ بڑے بڑے سرم ہاں بیٹھے رہ جائیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ لوگ عقلی ہیر پھیر میں، لفظی ہیر پھیر میں اپنے آپ کو شریعت سے دور کر رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے، اللہ جس پر کرم کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے پھر اس کو کوئی راہ ملتی نہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ لیجیے اور میں تفصیل کا سلسلہ آگے بڑھاؤں کہ وہ علماء، وہ مشائخ، وہ تعلیم یافتہ لوگ، وہ ہنر مند لوگ جنہوں نے ادب کیا اور علم نافع حاصل کیا ہے، نفع دینے والا علم، سارے علم نفع دیتے نہیں ہیں، علم وہ جو نفع دے، اور علم کے معنی نبی کے مقام کو سمجھنا۔ آپ کہیں گے کھانا پینا سیکھنا یہ علم ہے تو بچہ بھی جانتا ہے، اس کے منہ میں کوئی چیز ہے وہ منہ چلانا شروع کر دیتا ہے، یہ تو پہلے سے ہی اس کو پتا ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے اور کھانا کیسے کھانا ہے، علم کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، نبی پاک کو جاننا، ان کے احکامات کو جاننا، جو وہ سکھائے جو وہ بتائیں اس کو جاننا، قبول کرنا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے علم نافع حاصل کیا ہے وہی لوگ درست ہیں، انہی کی باتیں درست ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو، اس کے رسول کو، شریعت کو، علم نافع کو نہیں مانا وہ لوگ درست۔ اب یہ جتنے پھرتے پھر رہے ہیں، جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو اس کسوٹی دے دی، معیار دے دیا، ایک آپ کو سمبل دے دیا کہ اب آپ اس پر پرکھ لیں. ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ اللہ کا پابند ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے یا نہیں. جن کی پابندی والذین تبعوہم کے احسان سے آپا کرام کی پیروی نیکی اور بھلائی کے ساتھ کرنا، ہم اس کے پابند ہیں. جو کرتا ہے اور صحیح کر رہا ہے اس کو درست مانیں گے، جو نہیں کر رہا وہ کوئی ہو اس کو ہم درست ماننے کو تیار. ذرا اسی کہہ دیجیے، ہاں وہ مسئلہ صلوات و سلام کا ہو، میلاد شریف کا ہو، نظر نیاز کا ہو، گیارہویں کا ہو، حاضر ناظر کا ہو، علم غیب کا ہو، کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، ہم ان لوگوں کے، اللہ کے، اس کے رسول کے اور کن لوگوں کے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، مجتہدین ائمہ جو اہل حق ہیں، ان کے خلاف بات کرنے والوں کی بات ماننے کو کسی صورت تیار ہو سکتے نہیں. سیدھی سی بات آپ دیکھ لیں، خود پتہ چل جائے. اگر کوئی شخص آج کے دور میں یہ کہے کہ نہیں میں امام اعظم کی بات نہیں مانتا، میں خود مجتہد ہوں، میں بات کروں گا امام اعظم درست نہیں تھے، میں درست ہوں، تو ہم ایسے شخص کو درست ماننے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا اونچی کہیے نہیں. ان چاروں اماموں سے ہٹ کر کوئی اگر اجتہاد کرنا چاہے گا تو ایسے اجتہاد کو ہم تسلیم نہیں کریں. اجتہاد آج بھی ہو سکتا ہے مگر ہر شخص نہیں کر سکتا، اس کی اہلیت کی شرائط ہے، شرطیں ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام. جو لوگ خود سے کرنے لگے ہیں کہ نہیں جی ہم مجتہد ہیں، تو یہ مجتہد و اجتہاد تو کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے پیارے لوگ ہدایت یافتہ ہے، انہی کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں. ہر رکعت میں ہم کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہاں ایک بات پھر دوہرا دوں، پہلے بھی آپ کو سنائی ہوئی ہے، ذرا تھوڑا سا آپ کو اپنا ذہن کھول کے اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگر سنی ہوئی ہے تازہ کر لیجئے، نہیں سنی ہے تو پہلی بار سن لیجئے. آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کا جسم پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا آواز لگائیے گا. کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں. آپ نے غسل کیا ہے یا وضو کیا ہے، کپڑے پاک ہیں، جسم بھی پاک ہے، مسجد میں آئے، منہ کس طرف ہے آپ کا؟ کعبہ شریف کی طرف، قبلہ کہتے ہیں نا، منہ ہے آپ کا. مسلمان بھی آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نیت کرتے ہیں، سنت پڑھنی ہے، فرض پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، اس کے مطابق نیت کرتا ہوں میں اتنی رکعت کی واسطے اللہ تعالیٰ سے. پھر آخر میں آپ کہتے ہیں منہ طرف میرا کعبہ شریف کی اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں یا آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں. دو رکعتوں کے بعد اگر دو رکعتوں والی نماز ہے التحیات بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ہی نماز شروع کی، ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی اور ساتھ آپ کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، کہتے ہیں یا نہیں؟ ذرا اونچی اور اونچی. یہ جس راستے پر آپ کھڑے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا کون سے سیدھے راستے کے لیے کہتے ہیں؟ جسم پاک، کپڑے پاک، وضو بھی کیا ہوا ہے اور کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کی سمجھ رہے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ آپ کا گھر، سڑک، بازار، اس سے بہتر مسجد ہے. ابھی میں آتا ہے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، بری جگہ بازار. آپ آئے ہوئے ہیں کیونکہ بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بےمانی چوری کی جاتی ہے، مسجدوں میں آپ آتی عبادت کرتے ہیں، مسجد اچھی جگہ اور بازار اس لحاظ سے بری جگہ. اب آپ آئے، مسجد میں آئے منہ آپ کا قبلے کی طرف ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے بھی آپ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر اور کون سا سیدھا راستہ جس کی آپ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ جب آپ دیجیے، آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ اس کے علاوہ کون سا سیدھا راستہ ہے، بھائی یہی راستہ تو سیدھا راستہ ہے، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، پاک ہے اور کتنے کی طرف منہ ہے، پھر بھی اس کے باوجود ہم سیدھا راستہ چاہ رہے ہیں، تو اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ پھر خود ہی آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء و صدیقین وہ شہداء و صالحین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسجد میں آنا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کیا یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، صدیقوں کا راستہ نہیں ہے؟ شہداء کا راستہ نہیں ہے؟ صالحین کا راستہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ راستہ انہی کا راستہ ہے، اور ہر رکعت میں یہ دعا آپ دہرا رہے ہیں، ہر رکعت میں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی بار کہا ہو، آپ ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے، کوئی آپ اس میں پریشان نہیں ہوتے، ہر رکعت میں بار بار کہے جا رہے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے یار کیا تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، تو آپ کہیں گے بالکل سیدھے راستے پر ہوں، تو پھر وہ کہے گا پھر دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی آپ سے سوال کر لے، کیا جواب دیں گے آپ کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سیدھا راستہ ہے؟ کیا سنیما جانے کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ ذرا جواب دیجیے. یوا آنے جانے کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ نہیں. مسجد میں کھڑے ہوئے قبلے کی طرف منہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اور پھر یہ دعا جو آپ ہر رکعت میں کرتے ہیں، کیا یہ قبول نہیں ہوتی؟ ذرا جواب دیجیے، قبول ہوتی ہے. اس کے اصل معنی تو یہ ہے کہ سیدھے راستے پر رکھ ہمیں، لیکن یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ قبولیت ہمیں نماز میں بھی عطا ہو جاتی ہے. انتظار نہ کریں، یہ نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو نماز میں ہی اس دعا کا جواب ملے گا. کبھی آپ نے غور نہیں کیا، اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سنیں. جب آپ نے دونوں رکعتیں مکمل کر لی، التحیات بیٹھے تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی تمام عبادت کا ہدیہ پیش کر دیا، یا اللہ میرا یہ پاک صاف ہو کر، بدن کو پاک صاف کر کے، لباس کو صاف ستھرا کر کے، وضو کر کے، مسجد میں آ کر قبلے کی طرف منہ کر کے تیری عبادت کرنا، یہ زبان سے ہے، جسم سے ہے، پیسے سے ہے، جس سے بھی ہے، یا اللہ یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہے. ہو گئی مکمل بات یا نہیں؟ کیا آپ نے جو عبادت کی وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی آپ نے؟ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا. نبی تو لفظ عربی کا ہے، المخبر عن الغیب، جو غیب کی خبر دے، وہ کون ہے؟ نبی. آپ نے یہ جو سلام پیش کیا ہے، یہ اپنی عبادت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد کیا ہے نا؟ پہلے اپنی عبادت کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اب آپ نے سلام کیا ہے، تو یہ سلام آپ نے کیوں کیا؟ کبھی آپ نے توجہ کی؟ آپ کو اللہ کا راستہ دکھانے والا، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا، اللہ کا پتہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی پاک نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ نے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، یہ نماز میں رکھا گیا. ذرا سمجھیے کیوں اے بندے تو نے دعا کی ہے ہر رکعت میں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھ. تو اب تو نے عبادت کا ہدیہ پیش کر دیا، اے بندے نماز ختم کرنے سے پہلے اپنی دعا کا جواب لیتا جا، اپنے دامن کو بھر لے. اب میں تجھے اس کی بارگاہ میں کھول جو میری بارگاہ میں میرا حبیب، جو تجھے میری بارگاہ میں لایا، میری بارگاہ میں جس نے جھکایا وہ میری بارگاہ میں موجود ہے. تو نے عبادت میری بارگاہ میں پیش کی، سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر. اور سمجھ لے جو ان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ
تو جس راستے کو سیدھا راستہ سمجھ رہا ہے،
یہ نماز پڑھنا، قبلے کی طرف منہ کرنا،
بلا شبہ یہ سیدھا راستہ ہے. مگر
تجھے دکھایا کس نے ہے؟ تجھے سجھایا کس نے ہے؟ بتایا کس نے ہے؟ میرے حبیب نے. اب دیکھ میں نے اپنی خاص عبادت نماز میں بھی ان پر سلام رکھا ہے، تو تجھے دعا کر رہا ہے ہر رکعت میں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا کر دیے. صلوات و سلام پڑھتے رہنا، ان کے ان باتیں رہنا جو اس راستے پر ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی سیدھے راستے پر. اور پھر آپ آگے دروسی پیش کریں گے، اس میں نبی پاک کی آل اولاد کا ذکر، ان لوگوں سے وابستہ رہنا. جس نے ان لوگوں کا دامن چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی خیر نہیں. تو بس یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے آج نئی نئی باتیں کر کے اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لیا ہے، وہ سمجھ لے کہ ان غلط لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی، یہ کہہ لو کہ وہ بھول ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر ان سے بھول ہوئی، وہ لوگ جنہوں نے صلاۃ و سلام کی پابندی کی، جو نظر نیاز کرتے تھے، میلاد گیارہویں کرتے تھے، تم کہتے ہو ان سے بھول ہوئی اور تم سچے ہو، تو پھر مجھے یہ بتا دو کہ وہ کتنے ہیں اور تم کتنے ہو. اور پھر نچوڑ نکالو قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور یہ اب بھی ثابت ہے کہ دنیا میں اکثریت اہل سنت و جماعت میں ہے. اور میری وہ دلیل جس کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ جتنے بھی ولی اللہ نے بنائے سارے سنی بنائے ہیں، کسی اور مسلک میں کوئی ولی اللہ نہیں. تو تم اپنے اندر دکھاؤ نا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وہ ولی ہو سکتے ہیں؟ ولی ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں. وہ یہ کہیں کہ جی اللہ عرش ہے، عرش کے اوپر ایک کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہے، اور وہ کرسی اللہ کے گوشت سے چیڑ چیڑ کر رہی ہے، کیا ایسا کہنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کون کہتے ہیں؟ یہ آپ کو اچھی طرح پتا. ایک اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، دوسرے اپنے آپ کو اہل حدیث غیر مقلد واقعی. یہ جو آج کل شور مچ رہا ہے، یہ حلالے والا مسئلہ انہیں کا اہل حدیث ہوگا. کہتے ہیں تین طلاق دو طلاق ایک ہی پڑتی ہے، اسی لیے تو ان کے یہاں کوئی حلالی پیدا نہیں ہوتا. سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ تین طلاق کو ایک بنا دیتے ہیں اور پھر ساری عمر حرام کاری کرتے ہیں، نتیجے میں جیسے آ رہے ہیں پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو انہوں نے آگے گل کھلائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. جب حرام کو حلال بنا دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ غداری کا نتیجہ پھر بے ادبی اور گستاخی ہوگا، کیونکہ قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ گستاخ رسول کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی اصل درست حرام زیادہ فرمایا. اور تل بات ازال کا زمین قرآن میں کہا غریب بن مغیرہ کو، جو نبی پاک کا گستاخ تھا، اللہ نے کہا معبود اس کی گستاخی پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اس کی تو اصل درست نہیں ہے، یہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے. اس دن تو علماء نے قانون بنا دیا جو نبی کا شدید گستاخ ہے اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اس کی اصل درست ضرور کہیں گڑبڑ سڑبڑ. اور یہی باتیں آج وہ اگر کسی نے چھپ کر کوئی جرم کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا یہ تو کھلے آ تین طلاقوں کو کہنا کہ ایک ہی طلاق ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا. یہ بدکاری برائی کا نتیجہ ہے کہ دین کا مذاق ہو رہا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو نیک حلالی ہیں وہ ایسی حرکت کرتے اللہ کے خلاف آتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا اللہ کو پہلے سے نہیں پتا بندہ کیا کرے گا, جب بندہ کر لیتا ہے پھر اللہ کو پتا چلتا ہے. کیا اس کا نام ایمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اللہ کے بندے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں کہ یہ کرے گا یہ کرے گا یہ. اور آج کل تو سائنس بتا رہی کتنی باتیں سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں. نبی پاک کی پیش گوئیاں ہیں قیامت کے بارے میں. قیامت سے پہلے ایک آلہ ہوگا جو خبریں دے گا اور وہ جو کچھ کہے گا ویسا ہی ہوا کرے گا. یہ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوگا. ریڈیو سمجھ لو, کوئی چیز سمجھ لو, موسم کی خبر آئے گی ویسا ہی ہوگا, جس طرح کی خبر آئے گی ویسا ہی ہوا کرے گا. یہ لوگوں کا امتحان ہوگا کہ ان کا ایمان اللہ پر رہتا ہے یا اس خبر پر ہوگا. یہ تو اللہ کے بارے میں شبہ کر رہے ہیں. اور یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. تفسیر بلغت الحیران راول پنڈی کا بڑا مشہور ملا تھا, غلام تھا, اس کے استاد حسین علی وہاں بھٹنا والے کی لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے. ہم کسی پر الزام لگاتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم فرقہ واریت. لوگ کہتے ہیں نہیں جی محبت کی باتیں کرو, تو جس میں اللہ کی گستاخی ہو وہ محبت کی بات ہو سکتی نہیں. جو نبی کی بے ادبی کرے وہ محبت کی بات کے لائق نہیں. اس کا حشر پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے اپنے یہ بات لکھی اور معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبیوں کے بارے میں اس نے بہت برا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ نبی ایسے جیسے شیطان ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں اندر ہی اندر پلٹ گئیں اور ایسا ہو گیا اس کے مرنے سے پہلے دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جب اس کو کھانا ہوتا تو بجائے نیچے کے منہ سے نکلتا تھا. کبھی وہ اس کو نکال دیتا تھا, کبھی دوبارہ اس کو نگلنا پڑتا, وہی گند اس کے منہ سے آتا تھا. پھر اس کی ٹانگیں موڑی, پیشاب کرتا تھا تو خود اس کے اپنے منہ پر پڑتا تھا. یہ دنیا نے منظر دیکھا. گستاخوں کا انجام دیکھ. اور اس کے شاگرد کا وہ پنڈی والے کا حال دبئی میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے سنا, اخباروں میں پڑھا ہی. جو اس کا حال ہو گیا تھا, زبان اتنی باہر آ گئی تھی, رات کو تقریر کرنے کے لیے بیٹھا اور کہنے لگا آج میں تمہارے غوث پاک کی خبر لوں گا. معاذ اللہ, بس ابھی اتنی بات کی اس کی غوث اعظم نے پکڑ لیا, زبان اس کی باہر آ گئی اور اس زبان پر کتنے اتنے چھالے بن گئے سیا رنگ کے, منہ کتے کی طرح ہو گیا, اچھلنے لگا. ڈاکٹر نرسے چھوڑ کر بھاگ گئے, دروازہ بند کر دیا. جب اس کی روح نکل گئی چیختے چنگارتے ہوئے, انہوں نے اسی طرح اٹھا کے بکس میں رکھ دیا, اوپر لکھ دیا اس کا منہ دیکھنے کے قابل. میں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا قرآن کی سامنے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. عینی شاہدین سے بھی بیان سن چکا ہوں, وہاں پہ بھی رپورٹ لے آیا, اخبار میرے پاس موجود. یہ گستاخوں کا انجام ہوتا. مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب اچھروی رحمت اللہ علیہ اکثر اس کو غلام خاں کو کہتے تھے کہ لوگوں میرا منہ بھی دیکھنا اور اس کا بھی دیکھنا, پتہ چل جائے گا کون رسول کا ماننے والا ہے کون گستاخ ہے. حضرت مولانا اشرفی کا منہ ہزاروں نے دیکھا, وہ عاشق تھے, اور اس بےمان کا منہ دیکھنے کے قابل. تو بتاؤ پھر ایسے لوگوں کے پیچھے لگو گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, ہم نے ایسوں کا ساتھ نہیں دیا. کن کا ساتھ دینا ہے؟ جو کہتے ہیں تیرے بس ایسے کنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی خوبیاں ایسی ہیں جو ختم ہونے میں آتی نہیں ہیں. اتنی خوبیاں,
اور جس خوبی کا بیان لے لے ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے، اس کا بیان نہیں ختم ہوتا، وہ خوبی کہاں ختم ہوگی؟
تیرے تو وقت پنا سے ہے کبھی حیران میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باب خلیل کا کلے زیبا کہوں تجھے.
اور پھر فیصلہ کر دیتے ہیں وقت کا امام حاضر بریلی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں، یہ چودہویں صدی میں ہمارے ایمان کی حفاظت کی، عشق رسول ہمارے دلوں میں بھر دیا. فیصلہ کرتے ہیں
لیکن رضا نے سفر اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہو تجھے، لیکن رضا نے اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے.
ہم تو کہتے ہیں ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ان کا نام لے سکیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ان کی تعریف کر سکیں، اور وہ اٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں جیسا علم شیطان کو تھا نبی کو ویسا علم بھی نہیں تھا، نہیں نہیں جیسا علم نبی کو تھا ویسا جانوروں اور چوپایوں کو بھی تھا. تو جو ایسی بات کرتے ہیں وہ خود جانور ہیں، وہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. میرے نبی کی شان کو تو جبریل نہیں سمجھ سکا. جبریل امین کی بھی وہاں تک رسائی نہیں جہاں میرے آقا کے قدم ہے. ہم کوئی خیالی یا مبالغہ آمیز باتیں نہیں کرتے، ہم تو شریعت کے دائرے میں ہیں اور اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے. ہم نبی کو حد سے بڑھاتے نہیں، کیونکہ نبی کی حد صرف اتنی جانتے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں خالق نہیں، اس کے علاوہ ہمیں ان کی کوئی حد معلوم. مخلوق مانتے ہیں انہیں، خالق ہرگز نہیں مانتے. اس سے آگے یہ بیان ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائیں، لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لائیں، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو. تو یہاں پر بیان ہے اللہ کے دنوں کا، اللہ کی نشانیوں کا. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اب جو بیان ہوگا وہ رمضان شریف کے بعد ہوگا، اگلا جمعہ رمضان شریف میں آئے گا. تو رمضان کے چار جمعے جو ہیں وہ رمضان کے حوالے سے بیان کروں گا، اس میں بھی قرآن حدیث بیان ہوگا، لیکن یہ جو مسلسل تفسیر ہے اب اس کا بیان انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگا.